لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگو بھائیو اور عزیزو، میں معذرت خواہ ہوں کہ بہت دیر سے پہنچا ہوں، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں 12 بجے گھر سے نکلا ہوں اور ٹریفک بری طرح سے جام ہے کہ رستے بدل بدل کر بھی بڑی مشکل سے آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر تاخیر سے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں. 1 گھنٹہ لگ گیا راستے میں. آج مجھے نہیں معلوم کوئی خاص وجہ ہے اس کی، ورنہ پہلے بھی آنا ہوتا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ میں پہلے 12:15 نکلا کرتا ہوں، آج کسی خاص وجہ سے 12 بجے نکلا تھا. بعض جو وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ مجھے آج کچھ گلے کی زیادہ تکلیف ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، کل 2 تقریریں مجھے کرنی پڑی ہیں، تو شاید اللہ نے اس لیے مجھے کوئی ریلیف دیا ہے کہ مجھے زیادہ بولنا نہ پڑے. بہرحال یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور لگتا یہی ہے کہ کل کوئی انشاءاللہ روزہ ہو جائے. اس حوالے سے مجھے خیال آیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو یوں کہہ لیجیے جیسے ہماری یہاں کی اصطلاح بن گئی ہے استقبال رمضان کی، گویا وہ استقبال رمضان ہی کا خطبہ تھا. اس میں آپ نے رمضان کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی، وہی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ اس کے لیے وقت بہت کم ہے، لیکن جو اس میں سے ہو سکا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم و شہر مبارک. لوگوں تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ ڈالنا چاہتا ہے ایک ایسا مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے. اسی ایک ایک جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں تک اس مہینے کی عظمت کا تعلق ہے، اس کا ظاہر ہے کہ سب سے شدید احساس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ جن حقائق کو ہم نے حضور سے سنا ہے، آپ نے تو انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے دل سے محسوس کیا ہے. جس دل پہ وہی اترتی ہو، ظاہر ہے اس کا حقیقی ادراک رکھتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اللہ جب کسی بات کی خبر دیتا ہے تو اس کا اصل منشا، اس کا معاد کیا ہونا چاہیے. اسی جب آپ کسی مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں بڑی عظمت والا ہے، تو خود حضور کا ہمیں اسوہ دیکھنا چاہیے کہ حضور نے اس عظمت کو کس طرح محسوس فرمایا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ ابن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی روایات ہماری تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. انہوں نے فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے اتنے شعبان میں رکھتے. روزے رکھنا تو آپ کا معمول تھا اور کثرت سے رکھتے تھے، لیکن ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، جس کو ہم ایام 20 کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ چند دن کے روزے، یہ حضور کا معمول تھا. اس میں یہ ضرور ہے کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، لیکن شعبان کا مہینہ جب آتا تو حیرت کی بات ہے کہ حضور رمضان ہی کی طرح پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، پورے مہینے کے روزے. کسی نے حیرت سے پوچھا کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس کی 2 وجہ بیان فرمائی. فرمائے ایک تو اس لیے کہ شعبان ایک ایسا عزت والا مہینہ ہے کہ تمام انسانوں کے، تمام بندوں کے اعمال اللہ کے حضور شعبان کو پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے دار کی حیثیت سے پیش کیا جاؤں، اس لیے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں. اور دوسری وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان میں اللہ نے قرآن کریم نازل کیا، یہ اس کی سالگرہ کا مہینہ ہے. اس کی وجہ سے اس مہینے کی اس قدر اہمیت ہے، اس قدر عظمت ہے اللہ کی نگاہ میں، اور بندوں کے اس میں سے وہ کچھ ملتا ہے کہ میں اس کے لیے ایک مہینہ پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کا صحیح حق ادا کرنے کے لیے میں اپنے دل و دماغ کو پہلے سے ہموار کر لوں، ایک مہینہ شعبان کے روزے میں صرف اس کی عظمت کی وجہ سے اور اس کی تیاری کے لیے رکھتا ہوں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں رمضان کی عظمت کیا. اس سلسلے میں جو حضور نے ارشادات فرمائے اس میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. اس کا ایک ارشاد بڑا مختصر ہے لیکن بڑا ہی جامع. آپ نے فرمایا کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، کیا عظمتیں ہیں، کیا سعادتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں اس مہینے کی، اور کیا انوار برستے ہیں، اور انسانوں کو کیا کچھ کن کن چیزوں نوازا جاتا ہے، کہ اگر تھوڑا سا بھی ادراک ہو جائے لوگوں کو تو لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان. فرمایا میری امت کے لوگ آرزو کرنے لگے کہ یا اللہ باقی 11 مہینے بھی رمضان میں شامل فرما دے، کہ کوئی مہینہ باقی نہ رہے، پورا سال پر رمضان ہی رہے. یعنی جس چیز کو جس وقت میں یا جس دن میں یا جس لمحے میں آدمی کو بہت کچھ ملتا ہے نا، تو جی چاہتے ہیں لمحہ دراز ہوتا چلا جائے، یہ سب کچھ ہمیشہ مجھے ملتا رہے. تو اگر آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ ضرور یہ تمنا کریں کہ باقی سارا سال بھی رمضان ہی ہو جائے. یہ تو ہے اس کی عظمت کا. اسی عظمت کے حوالے سے حضور نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمایا اس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ باقی سال کے دنوں میں جو آپ اعمال کرتے ہیں، ہمارے خیر جو نیکی کے کام کرتے ہیں، تو اس کا لگا بندہ ایک طریقہ ہے جس کے مطابق اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے. یعنی ایک اصول طے کر دیا پروردگار نے کہ جو نیکی بھی تم کرو گے میں ہر نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر دوں گا. من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، کہ جو آدمی بھی کوئی سی نیکی بھی کرے گا، نیکی ہونی چاہیے، نیکی ہر اس عمل خیر کو کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو، جس کے اللہ اور رسول نے حکم دیا ہو یا اس کی اجازت دی ہو. کوئی سی بھی ایسی نیکی آدمی کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر 10 گنا دیتا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ رمضان میں آ کر یہ پیمانے بدل جاتے ہیں، یہ اجر و ثواب کے جو معیارات یہ اکثر بدل جاتے ہیں. فرمایا تم جو ایک نفل پڑھتے ہو نا رمضان کے مہینے میں، وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو تم فرض پڑھتے ہو وہ عام دنوں میں اور عام حالت کے اعتبار سے 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اور اگر اخلاص میں برکت ہو اور اب آدمی واقعی اپنے دل میں خشیت الہی رکھتا ہو، تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے جیسے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر و ثواب سے نوازتا ہے. لیکن اگر آدمی اللہ سے مانگنے میں اور اس کے سامنے گڑگڑانے میں انتہا کر دے، تو پھر اس کا کوئی پیمانہ نہیں رہتا. ہمارے پیمانے تھک جاتے ہیں ناپتے ہوئے، لیکن وہ ہماری پیمائش میں اجر و ثواب نہیں آ سکتا. تبانی کی ایک روایت ہے جس میں حضور نے غالباً 23 لاکھ یا 26 لاکھ اجر و ثواب فرمایا ایک ایک عمل کے بارے میں، اور 700 گنا تو ظاہر عام ہے نا، جس کا ذکر بہت ساری حدیثوں میں ہے. یہ ہے اس مہینے کی عظمت کا حال. جہاں تک اس کی برکت کا تعلق ہے، برکت کہتے ہیں اضافے کو، یوں تو اجر و ثواب میں اضافہ بھی اسی میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بطور خاص حضور نے بعض چیزیں ارشاد فرمائی. اس میں ایک حدیث بہت مشہور ہے، جو وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں شاید وہی حدیث بیان کر سکوں. حضور نے فرمایا کہ جتنے بھی اعمال ہیں، اعمال خیر، جتنے نیکی کے کام ہیں، ان میں اللہ اپنے اصول کے مطابق لگے بندے طریقے سے لوگوں کو اجر و ثواب سے نوازتا. یعنی تم جو نماز پڑھتے ہو تو نماز پر جو اللہ نے ثواب مقرر کر رکھا ہے وہ تمہیں مل جائے، بشرطے کو نماز قبول ہو جائے. اسے حج کرتے ہو، اگر حج مقبول آپ نے حاصل کر لیا تو سمجھ لیجئے جو اللہ نے اس کا اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے وہ آپ کو مل جائے گا، یہ زکات کا بھی، یہ آپ باقی نیکیوں کا. لیکن جہاں تک روزے کا تعلق ہے، حضور فرماتے ہیں کہ روزے کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا عجزی بہی، کہ روزہ تو خاص میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دیتا. حالانکہ ذرا صاحب غور فرمائیے کہ نماز کس کے لیے، حج کس کے لیے، زکات کس کے لیے؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم یہاں جماعت پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو کس کے لیے؟ میرے لیے یا کسی اور کے لیے؟ نماز بھی آپ اللہ ہی کے لیے پڑھنے کے لیے آتے. اور اگر آدمی کبھی اس حاشیہ خیال کے ہزارویں حصے میں بھی کہیں اس بات کو داخل ہونے کی اجازت دے دے کہ نہیں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے بھی پڑھتا ہوں، تو نماز کہاں؟ وہ تو شرک ہو جاتا. حضور من صلی یورائی فقط اشرک، جیسا آدمی نے نماز پڑھی تاکہ وہ لوگوں کو دکھائے، دکھاوے کے لیے پڑھی، کہا اس نے شرک کیا. اس لیے حضور نے ریا کو شرک اصغر قرار دیا. اور شرک اتنی بڑی برائی کا نام ہے کہ ہر گناہ اللہ کے یہاں معاف ہونے کا امکان ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہم نماز میں دوسرے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، چاہے آئے کہ نماز کسی دوسرے کے لیے پڑھے یا زکات دے یا حج کرے. کوئی سا بھی نیک عمل کریں گے تو وہ نیک عمل جب ہی سمجھا جائے گا جب بنیادی طور پر اسے اللہ کے لیے کیا جائے. تو پھر اللہ کا یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے ہے جبکہ سب کچھ اس کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ ہے کہ ہیں تو سارے اعمال میرے لیے، لیکن جو اس کا مقام و مرتبہ، اس کا اختصاص، اس کی خصوصیت، اس کا تقرر میری ذات سے روزے کا ہے نا، وہ کسی اور کا نہیں ہے. اور یہ فرمانا کہ میں خود اس کا اجر دوں گا، اس کا جزا دوں گا، حالانکہ باقی سارے اعمال کی جزا بھی کوئی نہیں دے گا، اللہ ہی دے گا، لیکن اللہ کے مقرر کردہ اصول کے مطابق مل جائے گی جزا. جو اس نے پیمانہ فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے وہ لام لام کے دیتے رہیں گے، دیں گے تو اللہ کی جانب سے، لیکن معلوم ہوتا ہے فرشتوں کے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ تم روزے دار کے روزے کی جزا کا تعین کرو، وہ میں کروں گا کہ اس کو کتنا اجر و ثواب ملنا چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو خصوصی نسبت ہے اللہ کی ذات سے. محدثین نے اس حدیث کو ایک اور طرح سے بھی پڑھا اور اس میں تو بالکل معاملہ کہیں کا کہیں جا پہنچتا، اور اس کے الفاظ میں اس کے لیے گنجائش بھی ہے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ وانا اجزا بہی. انا اجزی بہی پڑھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا. اور انا اجزا بہی پڑھے تو اس کا مطلب یہ کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا ہوں. اس کی جزا انعام و اکرام کی صورت میں ہی دوں گا، اس کے بدلے میں میں خود تمہارا ہو جاؤں گا اگر تم نے روزوں کا حق ادا کر دیا. میں خود بدلا ہوں اس کا. جو آدمی مجھے پانا چاہے، مجھے حاصل کرنا چاہے، اسے چاہیے روزوں کا حق ادا کرے. اب آپ اگر فرق سمجھ سکتے ہیں تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بس ذرا گہری نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کسی بادشاہ کے انعامات، اس کے اکرامات، اس کے عطایا، اس کی خلعتیں بڑی عظمت کی مالک ہیں، لیکن خود بادشاہ کسی کو مل جائے اور کوئی آدمی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ بادشاہ تو ہے ہی میرا، وہ کوئی بات میں رد نہیں کر سکتا، تو بتائیے اس بات میں انعامات میں تو کروڑوں میل کا فاصلہ، بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں. میں اس کو ایک اور طرح سے سمجھاتا. آپ جانتے ہیں کہ ایاز و محمود کا قصہ تو ضربن بسل بن گیا ہے اردو ادب میں بھی اور فارسی ادب میں بھی، ہر آدمی جانتا ہے اسے. اور ہمارے شعرا نے ہمیشہ اس تعلق کو استعمال کیا، اقبال نے تو بہت کیا. تو اس کے واقعات میں سے بڑا خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا نا کہ ایاز پر بڑی گہری نگاہ ہے محمود کی اور بہت ہی توجہ رہتی ہے اس پر اور ہمیشہ اس کی نوازشات اس پر برستی رہتی ہے، تو یہ انسانی فطرت ہے، کمزوری ہے اس کی، کہ جب کسی بڑے آدمی کا تعلق کسی چھوٹے آدمی سے ہونے لگتا ہے نا، تو جو اس کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو خام خواہ کا حسد سا پیدا ہو جاتا ہے کہ جو توجہ اس غلام پر ہے، ہم دیکھیے عمراء ہیں، ہم ان کے وزراء میں سے ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، وہ توجہ بادشاہ کی ہم پر کیوں نہیں؟ آخر اس نے اس غلام میں ایسی کیا بات رکھی؟ اب ان کو جو ایک حریفانہ تعلق پیدا ہونے لگا اور حسد پیدا ہونے لگا تو بادشاہ نے اس کو محسوس کیا. انہوں نے سوچا کہ میں ان کے سامنے ظاہر کروں کہ اصل میں تم میں اور ایاز میں فرق کیا. یوں تو اس کے واقعات کئی سارے اس طرح کے، لیکن جو اس میری اس بات سے متعلق ہے میں صرف وہ بات کہنا چاہتا ہوں. ایک دن دربار لگا ہوا تھا کہ اچانک بادشاہ نے کہا کہ آج میں فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ میرے درباریوں میں سے اور میرے عمراء میں سے میرے وزراء میں سے جو کچھ مجھ سے مانگا جائے گا میں اس کو عطا کروں گا. چنانچہ وزیر اعظم سے لے کر آخری وزیر تک اس نے کہا سب کو اجازت ہے کہ اپنی اپنی باری پر جو چاہو سو مانگو. چنانچہ سب نے اپنی اپنی باری پر مانگا، کسی نے عہدہ و منصب میں افسو نہیں مانگی، کس نے جاگیریں مانگی، کس نے درہم و دینار مانگے، کس نے جواہرات مانگے، کس نے کچھ مانگا، کس نے کچھ مانگا، جو مانگا اس نے عطا کیا. لیکن جو خاموش رہا وہ صرف اس کے ایک طرف کھڑا ہونے والا، اس کا یہ چہیتا غلام ایاز تھا جس نے کچھ نہیں مانگا. اس نے ایاز سے مخاطب ہو کر کہا کہ سب نے اپنی جھولیاں بھر لی، اپنے مقاصد پا لیا، اپنی آرزوئیں پوری کر لی، ایک تم ہی ہو کہ تم نے کچھ نہیں مانگا، آخر کیوں؟ انہیں کہا بادشاہ سلامت، میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا عطا کرتا ہے، آئندہ بھی ضرورت ہوگی تو آپ ہی عطا فرمائیں گے، تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ آپ ہی کا تو ہے. انہیں کہا نہیں، تم بھی کچھ مانگنا چاہو تو آج موقع ہے، میں دینے کے لیے تیار. تو اس نے کہا کہ آپ واقعی وہ دیں گے جو میں مانگوں گا؟ کہا بالکل دوں گا. دو قدم آگے بڑھا اور بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، ان کو درہم و دینار چاہیے، عہدہ و منصب چاہیے، وزارتوں میں اضافہ چاہیے، مجھے تو صرف آپ چاہیے، میں آپ کی ذات کا طالب ہوں، ان چیزوں کے لیے میں یہاں نہیں آیا، مجھے خزم ریزے نہیں چاہیے، یہ ہیرے پتھر جواہرات کے ٹکڑے نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی ذات چاہیے، تو کیا اپنی ذات آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ محمود اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کو بغل میں لے کے کہنے لگا کہ نادانو، تم میں اور اس میں یہی فرق ہے کہ یہ میری ذات کا طالب ہے، تم میرے عطیات کے طالب، تم میری داد و تحش کے طالب ہو. آج اگر میں تمہیں دینا بند کر دوں تو تم سب مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، لیکن یہ چونکہ میری ذات کا حریص ہے نا، میں اس کو بھوکا بھی رکھوں یہ مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جائے گا. تو دیکھو ذات میں اور عطیات میں اور دنیا بھر کی چیزوں میں ہزار درجہ فرق ہے. اللہ اسی فرق کے بارے میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نمازیں پڑھو گے، زکاتیں دو گے، حج کرو گے تو تمہیں بہت کچھ ملے گا، اللہ کے انعامات ملیں گے، حتیٰ اس کی جنت ملے گی، لیکن اگر تم روزے کا حق ادا کرتے ہو تو بڑھتے بڑھتے یہ حق میری ذات تک بھی پہنچ سکتا ہے. اور ویسے بھی جس کو اللہ مل جائے، یا محمود یہ کہہ سکتا تھا کہ تم نے یہ سب نے تقسیم کر کے یہ چیزیں حاصل کی، میں نے کوئی چیز نہیں مانگی، میں نے بادشاہ مانگا تو بادشاہ مل گیا مجھے، تو کیا ساری جاگیریں میری نہیں ہو گئی؟ یہ سارے عہدہ منصب مجھے نہیں مل گئے؟ کیا یہ خزانے سارے میرے قدموں میں نہیں آ پڑے جب بادشاہ میرا ہو گیا؟ تو جنت جس کو مل جائے اس کی قسمت کا کیا کہنا، لیکن جس کو اللہ مل جائے، رابعہ بصریہ معلوم ہوتی ہے خاص طرز کی اللہ والی تھی، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کہا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے تیری جنت نہیں چاہیے، تو بے شک مجھے جہنم میں پھینک دینا، میں تیری جنت کی طالب نہیں ہوں، میں تو تیری طالب ہوں، مجھے تو تیری ذات چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے، اگر مجھے تیری رضا جہنم میں رہ کر ملتی ہے تو میں جہنم میں رہنے کو تیار ہوں. اور ان کی عجیب ذوق کا عجیب عالم یہ تھا کہ ان کو اکثر بخار رہتا، ہو سکتا ہے ٹی بی ہو زمانے کی، لیکن اکثر بخار سے رہتی، اور جیسے ان کو بخار اتر جاتا تو بہت پریشان ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے بخار اتر گیا، فرماتی نہیں، میں اس لیے پریشان ہوں، معلوم ہوتا ہے میرے اللہ نے مجھے یاد نہیں کیا. آج جب وہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے نا تو ان کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اسی کے راحت میں آدمی اللہ کو بھول جایا کرتا ہے، لیکن تکلیف میں تو ہر آدمی خدا کو یاد کرتا. میں نے اس سے بہت پہلے شاید ایک دفعہ یہ بات سنائی تھی کہ مولانا تھانوی علیہ رحمت نے لکھا کہ ہم مکہ معظمہ میں حاجی امداد اللہ صاحب و حاضر وکیل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے، اور آپ کو معلوم ہے 1857 میں جنگ آزادی میں مسلمانوں نے شکست کھائی، اور وہ شاملی کے محاذ پر خود کمانڈر کے فرائض انجام دے رہے تھے، ان کے ساتھی حافظ محمد ضامن صاحب شہید ہو گئے، مولانا محمد قاسم نانوتوی زخمی ہوئے، اور بہت سارے لوگ اس راستے میں کام آئے، उनके बारे में गिरफ्तारी जारी हुए, लेकिन वो बचते बचाते निकलने में कामयाब हो गए और हिजरत करके फिर मक्का मौसमा में रहे और वहीं अल्लाह को प्यारे हुए। और आज तक अरब ये कहते हैं कि उनका जिस्म खाकी पूरी तरह महफूज है। ये शायद आपको ताज्जुब हो, लेकिन वो चूंकि जन्नत मोहल्ला में दफन है ना, और वो आप जानते हैं बिल्कुल पत्थर की कब्रें हैं, वहां कंक्रीट की कब्रें। होता यह है कि जब किसी आदमी को चंद महीने दफन हुए हो जाते हैं ना, तो हर आदमी की ख्वाहिश है जन्नत बकी और जन्नत मोहल्ला में दफन होने की। तो वहां दफन करने वाले वो ऊपर की सिर हटा के देखते हैं, अगर वो देखते हैं कि लाश खत्म हो गई है, खा चुक खा के खाली जमीन ने, तो उसकी हड्डियों के एक तरफ करके दूसरी लाश को दफन कर देते। मैं जिन्होंने वहां पढ़ता था अपनी यूनिवर्सिटी में, तो यह बात मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी कि हाजी साहब का कई दफे ने लाश कब्र खोल के देखी, वो आराम से सो रहे। अब वहां यह बात मशहूर हो गई है कि वो लोग कहते थे, वो अरब कहा करते थे, ये हिंदी ये जगह नहीं छोड़ेगा, इसी आप उन्हें इस कब्र खोलना बंद कर दी। तो वाकई इस बात पर तो यूं समझिए कि हिंदुस्तान के उलमा का एक तरह से इजमा है कि बावजूद इसके कि वो आलिम दीन नहीं थे, को बड़े आलिम नहीं थे, लेकिन मौलाना थानवी, मौलाना रशीद गंगोही, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोथवी, हत्ता के बाद वो बड़े बड़े उलमा हदीस भी, उनके पास इल्मी मुशगाफियां सुनने के लिए, इल्मी निकाह सुनने के लिए जाया करते थे। हैरत की बात। और वो बता दिया करते थे ये हदीस मेरे सामने जो पढ़ी गई है ये किस मकाम की है और किस मर्तबे की, और वो पहचान लेते थे कि ये कुरान हकीम की आयत है, ये हदीस है। एक बार किसी ने पूछा कि आपको कैसे अंदाजा हो जाता, फरमाने लगे कुरान का अपना एक नूर है, कलाम खुदाबंदी का, कि जब आदमी पढ़ता है ना उसके मुंह से वो नूर निकलता है जो मैं देखता, और हदीस का अपना नूर है, लेकिन दोनों में फर्क है। कहा जब दो मैं अलग अलग नूर चूंकि पहचानता हूं ना, तो मैं उस नूर के को देखकर यह बता देता हूं कि यह हदीस है या कुरान हकीम की आयत। लेकिन जब कोई नूर भी नहीं निकलता और कोई आदमी यह कहता मैं हदीस पढ़ रहा हूं, मैं समझ जाता हूं यह हदीस नहीं है, यह लोगों ने बनाई हुई। तो देख लिए बड़े बड़े उलमा उनके पास अपनी इसलाह के लिए जाते थे, मौलाना थानवी जो 1400 किताब के मुसन्निफ है वो भी उनके पास जाते थे और मक्का मौजमा में जाते थे। वो फरमाते हैं कि हम उनकी खिदमत में बैठे थे कि वो ये बयान फरमा रहे थे, यही बात जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, फरमा रहे थे कि सेहत भी अल्लाह की नेमत है और बीमारी भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन बीमारी सेहत से बड़ी नेमत है। लेकिन हम चूंकि इन चीजों के आदाश अनास नहीं है, इसलिए हम इसको पहचानते नहीं। कहा ये बातें हो ही रही थी। हां किसी ने पूछा, उन्होंने कहा हमें यह कैसे बात हुई कि सेहत से बीमारी बड़ी नेमत है। तो फरमाया जब आदमी सेहतमंद होता है ना तो खुदा को भूल जाता है, उसी नेमतों पर शुक्र अदा करना भूल जाता है। जितनी किसी को नेमतें ज्यादा मिलती हैं उतने वो नेमतें लेता जाता और बदमस्त होता जाता है। अगर कुफराने नेमत नहीं भी करता तो कम भी ऐसे खुश नसीब होंगे जो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करें। रोज की बात जो है, जिसको रोज अच्छा मुरगन गजारा खाना खाने को मिलता है, मुरगन रजा मिलती है और बड़े से बड़ा बड़ी राहत नसीब होती है, वो आखिरी शुक्र किस बात पर अदा करे। मुझे कहा तो रोटी मार खाइए, ये तो रोज की बात है। लेकिन जिसको कभी कभी मिलता है ना या नहीं मिलता और वो तसव्वुर में जीता रहता है कि का ये चीज मुझे मिल जाए, तो वो ज्यादा अल्लाह का ज्यादा शुक्र अदा करता है। तो फरमाया कि यह जो राहत है, ये जो सेहत है, ये आदमी को गाफिल करती है। और जब आदमी को बीमारी लाहक होती है ना, जितनी शदीद बीमारी होती है उतनी जल्दी आदमी के अंदर से आह निकलती है और साथ दुआ भी निकलती है। बड़े से बड़ा पापी भी बिल आखिर अल्लाह को पुकारने पर मजबूर हो जाता है कि या अल्लाह सारे आस्थाने देख लिए, बड़े से बड़ा डॉक्टर आजमा लिया, हर एक ने यही कहा कि तुम लाइलाज हो, एक तेरा दरवाजा है, तेरे यहां तो कोई मर्ज ला इलाज नहीं है। तो आप देखेंगे बड़े से बड़ा आदमी भी अल्लाह ही से फिर दुआ मांगता। तो कहा जो कहा अगर अल्लाह हमारा दोस्त और महबूब है तो जो चीज महबूब के करीब करे वो बड़ी होती है, या जो चीज दूर करे वो बड़ी होती है। सेहत तो आदमी को महबूब से दूर करती है और बीमारी करीब करती है, इसलिए मैं कहता हूं कि बीमारी बड़ी नेमत है और सेहत उससे कम दर्जा नेमत है। मौलाना देखते हैं कि यही बातें हो रही थी कि अचानक एक आदमी आया اس نے آ کر چیختے ہوئے کہ تقریباً یہ کہا روتے ہوئے کہ حضرت اگر خودکشی جائز ہوتی تو میں خودکشی کر جاتا. یہ بیماری ایسی ہے جو مجھے لاحق ہو گئی ہے کہ اس کی شدت اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. خدا کریا میری یہ دعا کرے اللہ مجھے یا موت دے دے یا مجھے صحت دے دے, یہ ناقابل برداشت ہو گئی. کہتا حاجی صاحب نے ہاتھ اٹھایا اور ہم نے ہمارے ذہن میں فوراً یہ سوال آیا کہ حاجی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ بیماری صحت سے بڑی نعمت ہے, اب کیا اس کے لیے صحت کے لیے دعا مانگیں؟ یعنی بڑی نعمت کو کہیں گے چھوڑ دو اور چھوٹی نعمت کی دعا مانگیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا حاجی صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے اور صحت بھی تیری نعمت ہے, لیکن بیماری تیری سخت نعمت ہے, صحت تیری نرم نعمت ہے. ہم تیرے کمزور بندے ہیں, اپنی سخت نعمت کو واپس لے لے اور نرم نعمت عطا فرما. ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے, کمزور ہیں, ہماری کمزوری پر رحم فرما. یہ بندہ تیری سخت مصیبتوں کا اور سخت نعمتوں کا تحمل نہیں کر سکتا, اس کو صحت عطا فرما کیونکہ یہ بھی تیری نعمت ہے, اور وہ سخت نعمت واپس لے لے اور نرم نعمت عطا فرما دے. اللہ والوں کی عجیب باتیں ہوتی ہیں. اسی میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کو جب کوئی چیز نہیں ملتی نا تب تو اس کو قدر ہوتی, اور جب چیز مل جاتی ہے اب اس کو قدر نہیں رہتی. تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں سب سے بڑی ذات جو اللہ کی ذات ہے, کہ جنت بہت بڑی نعمت ہے, جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اپنے اصحابہ بصریہ فرماتی تھی کہ مجھے چاہے جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن یا اللہ میں تیری ذات کی طالب ہوں, تیری جنت کی نہیں. ہمارے غالب نے تو خیر اس کو تو اس کا تو حوالہ دینا بھی شاید گستاخی ہے, لیکن اس نے بھانے اس بات کو سمجھا ضرور, لیکن اپنے ترنگ مسرے بات کہی ہے, اس طرح کی بات نہیں جیسے اسرابیہ بصریہ فرماتی. لیکن وہ کہتا کہ تات میں تار رہے نا میں انگبی کی لاکھ, پتہ نہیں آپ اس کو سمجھے گے یا نہیں, کہ تات میں تار رہے نہ میں انگبی کی لاکھ, دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو. کہا یہ تو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نا, اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں شہد ملے گا کھانے کو, دودھ ملے گا پینے کو, یہ نعمت ملے گی, وہ نعمت ملے گی, اس لالچ میں اگر کرتے ہیں نا. کہا میں کہتا ہوں جنت کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے تاکہ یہ لالچ تو ختم ہو. اب جو آدمی بھی اللہ کی اطاعت کرے مخلص ہو کر کرے, لیکن یاد رکھیے ہماری یہ اتنی بڑی پہنچ نہیں ہے. اپنی حد سے بڑی باتیں کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں اللہ نے خود حکم دیا کہ جنت کی طلب کرو, سارے ہو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضھا السماوات والارض. لوگوں دوڑو, کوشش کرو حاصل کرنے کی اس جنت کو جس کی وسعتیں بھی زمین و آسمان سے زیادہ. تو جب ہمیں خود اس کا حکم دیا گیا ہے ہم اس کا طالب ہونا چاہیے, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو بات اللہ کی طلب میں ہے, بات اصل میں ہدف کی بلندی کی ہے کہ ہمارا ہدف تو بلند ہو سکتا ہے, ہم اللہ سے جنت بھی مانگے اس کی ذات بھی مانگے. اور کچھ لوگ عام لوگوں میں بھی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو ہم کوئی پیرانے پیر تو نہیں کہتے اور وہ صدا کے آدمی نہیں ہیں, لیکن اللہ جس کو بلندی یہ شوق عطا فرما دیتا ہے اور جس کو ہدف کی بلندی کا منصب عطا فرماتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. اب میں ایک ایسے آدمی کا حوالہ دینے لگا ہوں, مفتی امین حسینی صاحب اس کے راوی ہیں. کون راوی ہوتا بھی شاید شبے کی بات ہوتی. اور آپ جانتے ہیں مفتی امین حسینی صاحب عالم اسلام کے بہت بڑے رہنما گزرے ہیں, اور جو فلسطین کے مفتی اعظم تھے جنہیں فلسطین کی آزادی کے لیے بڑے دکھ اٹھائے. وہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نے کعبے کے پردے میں لپٹے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا, وہ نظر نہیں آ رہا تھا, اس کی دعا کی آواز میں سن رہا تھا, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میں تو اس سے کچھ نہیں مانگتا, میں اپنی اولاد کی عافیت بھی نہیں مانگتا, میں ان کے لیے اچھا مستقبل نہیں مانگتا, میں اپنی صحت نہیں مانگتا حالانکہ میں بیمار ہوں, حتیٰ کہ میں تو اس سے جنت بھی نہیں مانگتا, تو بے شک مجھے جہنم میں پھینک دینا لیکن میری ایک آرزو پوری کر دے, میں صرف ایک آرزو کا بھوکا ہوں, ایک امید لے کے تیرے دروازے پہ آیا ہوں, میری امید صرف یہ ہے کہ یا اللہ وہ خلافت راجہ کا نظارہ ایک دفعہ کرا دے. اس دنیا میں میں اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ تازہ ہوتے اور زندہ ہوتے ہوئے دیکھوں جو حضور نے پیدا فرمایا تھا، جس میں خلافہ راشدی نے حکومت کی تھی، جس میں انسان کو اس کے حقیقی حقوق نصیب ہوئے تھے اور وہ حقیقی زندگی ان کو ملی تھی، جس کو آج تک انسانیت ترس رہی ہے، کہا ہم تو غلام ہیں، ہمیں غلامی سے نکال، کوئی ایسا خطہ عرضی ہمیں عطا فرما جس میں تیرا نام کی حکومت قائم ہو اور واقع خلافت راستہ کے طریقے پر اللہ تعالیٰ ایک نظام نافذ کرے اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کہا تو مجھے جہنم میں ڈال دے لیکن اس کے بدلے میں یہ تیری نعمت مانگتا ہوں. اندازہ کریں وہ شخص کیا ہوگا، اور وہ باتیں تنہائی میں اللہ سے کر رہا اور وہ بھی پردوں میں لپٹ کر. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں انتظار میں کھڑا ہو گیا، جب رود ہو کے وہ نکلا وہاں سے تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ مولا محمد علی جوہر تھے. مولا مودودی نے ٹھیک کہا تھا کہ اس ملک نے دو دماغ پیدا کیے تھے، جس میں ایک دماغ سے ہم بہت پہلے محروم ہو گئے، وہ ہمیں چھوڑ گیا، اور دوسرا دماغ ہمیں داغ مفارقت دے گیا، اور ایک دل دیا تھا ہندوستان کے لوگوں کو. مولا کی رائے یہ تھی کہ دو دماغ، ایک ابو الکلام تھا اور دوسرا اقبال تھا. ابو الکلام تو ہم سے سن چالیس سے پہلے روٹ گیا، وہ ہندوستان کی سیاست کی ایسا نظر ہوا کہ تاریخ کا بہت بڑا آدمی تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن بالآخر گم ہو گیا سیاست کی بھول بھلیوں میں اور کانگریس کی صدارت لے کے بیٹھ گیا. اور ہندوستان کی آزادی کو کچھ بھی دیا ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے کارنامے ہیں، اس کی قربانیاں ہیں، ان نے جیلوں کی سہولتیں کاٹی ہیں، اس نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن ہم پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کے حصے میں اس کا کچھ نہیں آیا. ہمیں وہ داغ چھوڑ گیا وہ، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جب ہمارے راستے الگ الگ ہو گئے تو ظاہر وہ ہمارا نہ رہا، ہم اس کے نہ رہے، اس کے دماغ سے ہم پوری طرح قسم فیض نہ کر سکے. اور دوسرا دماغ ہمارا اقبال تھا، وہ 38 تک یقیناً ہمیں مستفیض کرتا رہا، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا. لیکن مولانا نے کہا کہ ایک دل تھا ہندوستان کے مسلمانوں کا جو صرف ان کے درد کے لیے دھڑکتا تھا، اور وہ دل محمد علی جوہر تھا. یہ مولانا کی رائے تھی، اور میرا گمان یہ ہے کہ اس رائے میں شاید کوئی غلطی نہیں ہے. محمد علی جناح جو قائد اعظم کی حیثیت سے ابھرے اور ان کے بہت بڑے احسانات ہیں، وہ ظاہر ان کا ابھرنا ان لوگوں کے بعد ہوا. یہ لوگ ہمیں چھوڑ گئے تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں محمد علی جناح ملے، قائد اعظم ملے، اور ان کی شاندار قیادت کے نتیجے میں یہ ملک حاصل ہوا. لیکن اس سے پہلے غلامی کی زنجیریں توڑنے یا کم از کم ہلکا کرنے میں جن لوگوں نے کام کیا ہے، ان میں محمد علی جوہر کا نام شاید سب سے درخشندہ. کہنا صرف یہ ہے، اور وہ جس جوہر جس دماغ کا آدمی تھا، اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے. انہیں وہ لافانی شعر کہا تھا جو واقعی ان کی فکر کی تصویر ہے. انہیں کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، ساری دنیا سے اللہ کے لیے روح جانا اور ساری دنیا سے لڑ جانا اللہ کے دین کی خاطر. یہ محمد علی جوہر کا شیوا تھا، یہی اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی اوڑھنا پہننا تھا، یہی اس کی سوئی تھی، یہی اس کی سیاست تھی، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا. تو خیر کیا میں یہ رہا تھا کہ ہدف، یہ بھی ایک ہدف ہے نا، کہ صرف اللہ سے اس کی ذات مانگی جائے. اور اس ہدف میں اور جنت میں اتنا فرق ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو ایک دن ندا سنائی دے گی، ایک پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا لوگوں کیا تمہیں کسی اور نعمت کی خواہش ہے جو آج تک تمہیں نہ ملی ہو؟ تو تمام اہل جنت ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے اور بھئی ایک زبان پکاریں گے کہ یا اللہ وہ نعمتیں دیکھی جو کبھی آنکھ نے دیکھی نہ تھی، وہ نوائیں سنی جو کبھی کسی کان نے سنی نہ تھی، اور وہ کچھ خوشیاں محسوس کی جو دل نے جس کا کبھی تصور نہیں کیا تھا. ہم نے ایسی ایسی نعمتیں پائی ہیں کہ جس کا تصور بھی ہمارے دلوں ادھر ہمارے خیال و ادراک میں نہیں آیا کبھی. تو اب کیا کہیں کہ اور بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہم تو کسی ایسی نعمت سے واقف نہیں ہیں کہ جو ہمیں نہ ملی. تو ندا دینے والا کہے گا کہ نہیں، ابھی ایک نعمت باقی ہے جو تمہیں عطا نہیں کی گئی. اب لوگ سب حیران ہوں گے وہ نعمت کیسی ہو سکتی. کہ اچانک اللہ کی آواز گونجے گی. جنت میں ہمیں وہ حواس ملیں گے جس میں ہم اللہ کو دیکھ بھی سکیں گے سن بھی سکیں گے. لیکن اس دنیا میں جہان میں انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، مجھے دکھانے میں تو کوئی عذر نہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تمہیں یہ ہمت ہی نہیں، تمہیں وہ توانائی نہیں ہے، تم بہرحال ایک انسان ہو، چاہے تم پیغمبر ہو، راضی پیغمبر، لیکن پیغمبروں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے. لیکن قیامت میں حضور فرماتے ہیں، ایک دن حضور چودھویں کا چاند نکلا ہوا تھا تو صحابہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جس وقت تم چودھویں کا چاند دیکھ رہے، تو دیکھو سارے زمین پر رہنے والے دیکھ رہے ہیں نا اسے، تم اس طرح بیاکوت اپنے پروردگار کو دیکھو. لیکن یہ میں سمجھانے کی بات تھی، اس سے سمجھا نہیں جا سکتا کہ پروردگار کیسا ہے. تو آواز آئے گی کہ لوگوں پروردگار کی کہ ایک نعمت باقی ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو، میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو. کہا جس نے اعلان ہوگا کہ آج اللہ ہم سے راضی ہے، اس رضا کے اعلان کے بعد جنت کی نعمتیں ایسے لگیں گی جیسے اس نعمت کے مقابلے میں شاید خزف ریزے ہیں اور ٹکڑے ہیں لکڑی کے، یا پتھر ہے اس کے سامنے، ان کی کوئی قدر و قیمت محسوس نہیں ہوگی اہل جنت کو. ان کو ایسا مسحور کر دیا جائے گا اس اعلان کی وجہ سے، وہ کہیں گے کہ آج وہ نعمت ملی ہے جو اصل میں اہل جنت کو ملنی چاہیے. اس میں کہنا مجھے صرف یہ ہے کہ لوگوں ہم اتنے بڑے لوگ تو نہیں ہیں، لیکن کیا آرزو کرنے میں بھی کوئی دیر لگتی؟ یہ ٹھیک ہے ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم تو جنت کے لائق بھی نہیں، لیکن اللہ کے دینے میں کیا دیر ہے، اور ہماری آرزو کرنے میں آخر کیا ایسی تکلیف لائق ہوتی ہے کہ ہم آرزو بھی نہ کر سکیں. اس سے کم از کم رمضان کے روزے اس آرزو کے ساتھ رکھنے چاہیے کہ یا اللہ ہر جائز چیز بھی میں نے تیرے خاطر چھوڑ دی ہے، اور میں نے اپنے دل میں اگر کوئی بت بسا رکھے تھے نا، وہ میں نے نکال باہر کیے، میں ہر چیز سے اپنا تعلق توڑ چکا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں، حتیٰ کہ اعتکاف میں، تنہائیوں میں رہ کر میں یہ ثابت کر دوں کہ یا اللہ میں صرف تیرا ہوں، میری وفائیں تیرے لیے ہیں، میری عبادتیں تیرے لیے ہیں، میری تنہائیاں تیرے لیے ہیں، میرا ہر تعلق تیرے لیے ہے، میری صلاحیت ہے تیرے رستے میں قربان ہوں گی. اگر آدمی یہ ثابت کر دے تو بھئی یقین جانو آدمی کہہ سکتا ہے، شیخ مرزوب کا مشہور شعر ہے، میں نے شاید پہلے بھی پڑھا تھا، انہیں نہ جانے کس خیال میں یہ بات کہی تھی پروردگار سے خطاب کر کے، کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. محبوب جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے سب سے بڑی لاگوار چیز یہ ہوتی ہے کہ دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو. تو شاید مرزوم کہتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. یاد رکھو، چیزوں کا دل سے نکال دینا آسان ہے، لیکن چیزوں کی دل سے تمنا نکالنا یہ آسان نہیں. ایک آدمی عہدہ منصب کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ کچھ کی خلج دل سے جاتی رہے، یہ بڑا مشکل کام. ایک آدمی دولت قربان کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ دولت کی کبھی چاہت نہ پیدا ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کو کہتے ہیں تمنا. اب شاید مزدور نے پتہ نہیں اتنی بڑی بات کیسے کہی، وہ کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے نا، اب تیرے آنے میں کیا دیر ہے، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. کاش اب رمضان میں اسی طرح کبھی ایسا موقع پائیں رات کی تنہائیوں میں اللہ کو پکارتے پکارتے یہ کہنے کی ہمت کریں کہ یا اللہ میں تیرا طلبگار ہوں، تو مجھے اپنی ذات عطا فرما. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور جس کو اس کی ذات مل جاتی ہے پھر ظاہر ہے اس کی نگاہوں میں اور کوئی نہیں جچتا. اللہ اس کو قبول فرمائے. میں ظاہر دیر سے آیا ہوں تو ایک آدھ بات ہی کہہ سکا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
Visit tazkir.org.